اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ عائلی مسائل جو انفرادی طور پر بھی انسان کر سکتے ہیں انہیں کا تذکرہ چل رہا ہے. چند ایک احکام اور ہیں, اس کے بعد پھر اجتماعی مسائل کا ذکر ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا. الرجال قوامون, مرد منتظم ہیں, مرد حاکم ہیں, علی النساء عورتوں پر. دو وجہ, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, ایک اس وجہ سے جو فضیلت دی اللہ نے تم میں ان میں سے بعض کو بعض پر, بعض کو بعض پر فضیلت دی, باپ کو بیٹے کے مقابلے میں فضیلت, ماں کو بیٹی کے مقابلے میں فضیلت, اسی طریقے سے شوہر کو بیوی کے مقابلے میں فضیلت. وبما انفقوا من اموالهم, اور دوسرے اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے مال کو. مال کے خرچے کے جتنے بھی مسائل ہیں سب مرد سے تعلق رکھتے ہیں, عورت سے کوئی مسئلہ تعلق نہیں رکھتا ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, عورتوں کی بھی کوئی فضیلت, بڑی فضیلت ہے. فالصالحات, فالنساء الصالحات, تو نیک عورتیں وہ ہیں, مبتدا صفت خبر, قانتات جو عاجزی کرنے والی ہیں, اللہ کی فرما برداری کرنے والی ہیں, حافظات للغیب عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں, بما حفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے, یعنی اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو محافظ بنایا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن, یہ تو نیک عورت ہیں لیکن ساری تو نیک نہیں ہوں گی, تو اگر کوئی ایسی عورت ہے جو نیک نہیں ہے تو کیا کریں. واللاتی تخافون, اور وہ عورتیں تم ڈرتے ہو, نشوزہن, ان کی سرکشی سے, سرکش ہو گئی ہیں, مانتی نہیں. سب سے پہلے فائزوہن, ان کو نصیحت کرو. وہجروہن, ان سے علیحدگی اختیار کرو. فی المضاجع, بستروں میں, لا فی البیوت. وضربوہن, نہ مانے تو مارو بھی ان کو. حدیث میں آیا ولا فلا تضربوہن, مت مارو عورتوں کو, اور یہاں فرمایا وضربوہن, مارو ان کو. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہاں انتہائی آخری درجے کا حکم ہے, اور اس مارنے کی بھی قیدیں بیان ہو گئیں کہ جس سے کوئی نشان نہ پڑے, مقصود صرف ڈرانا. اور احادیث میں جس مارنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے بات بات کے اوپر خامخواہ جھگڑے کرنا اور پھر مارنا. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, بس اگر وہ تمہاری بات مان لے, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, مت تلاش کرو تم ان پر کوئی راستہ ان کو تنگ کرنے کا. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, بے شک اللہ بلند بھی ہے بڑا بھی ہے. اللہ بڑا ہے اور بلند ہے, پھر وہ اپنے مخلوق سے کس طرح محبت کرتا ہے, شفقت کرتا ہے, مہربانی کرتا ہے, تم بھی اسی طرح ہو. وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تم ڈرو, تم, وہاں تک بات تھی میاں اور بیوی کے اندر, اور لگتا ہے کہ شریعت کا منشا یہی ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں تو سب سے پہلے وہ خود حل کرے اپنے مسائل کو باہر نہ جانے میں, لیکن اگر بات گلی میں پہنچ گئی, مسلمانوں کے ذمہ داروں تک پہنچ گئی, اب کیا کریں. وَإِنْ خِفْتُمْ, پر اگر تم ڈرو, شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, ان دونوں کے درمیان اختلاف سے. فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها, تو بھیجو تم حكما ایک فیصلہ کرنے والا من اهله شوہر کے گھر والوں میں سے, وحكما من اهلها اور ایک حق بھیجو من اهلها بیوی کے گھر والوں میں سے. یہ دونوں بیٹھیں, دونوں کی بات سنیں اور پھر صلح کرانے کی کوشش کریں. لیکن انسانی کمزوری پر نظر ہے قرآن کی کہ یہ حکم صلح کرانے والے ہونے چاہیے, پنچ ہونے چاہیے, کھڑ پینچ نہیں ہونے چاہیے. ان یریدا اصلاحا, اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا. اگر وہ دونوں ملانا چاہیں گے, اور اگر وہ دونوں اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں اور زبردستی جا کر لڑائی لگاتے ہیں تاکہ ہمیں روزانہ کھڑ پینچ بنایا جائے, ہمیں بلایا جائے, اگر ان کی صلح ہوگی تو ہمیں دوبارہ کون بلائے گا, پھر موافقت نہیں ہوگی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان یرید اصلاحا, اگر میاں بیوی بھی صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے. موجودہ دور کی ایک شرارت, تفسیر میں یہ ترجمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے, ہمارا مقصد یہی ہے, ایک تو آسان لفظوں میں آپ کو عوام کو بیان کرنا آئے, اور دوسرا جو شرارتیں ہیں آپ ان سے آگاہ ہوں. ایک شرارت ہے جو ہمارے ملک میں کی گئی اور سپریم کورٹ تک کی گئی, وہ سزا شرارت وہ یہ ہے کہ مرد کو طلاق دینے سے پہلے مکلف کیا گیا ہے, فعزوہن واہجروہن واضربوہن, اور اس کے بعد فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, یہ پانچ کام, چار کام ہو گئے, ان کے لیے مکلف کیا گیا ہے. تو اگر کوئی آدمی اس کے بغیر طلاق دے دے, حکم نہیں منتخب ہوا, کچہری نہیں بیٹھی, پنچایت نہیں لگی, اس کے بغیر طلاق دے دے تو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ طلاق ہو جائے گی, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اس ملک میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ طلاق نہیں ہوگی, اور آج عدالتیں یہی فیصلہ کر رہی ہیں. میں نے خود ایک مسئلے میں فیصلہ کیا اور اس کے بعد وہ فیصلہ کورٹ میں چیلنج ہوا, کورٹ میں مجھے بلایا گیا, جج اتفاق سے مسلمان تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ لازمی شرط ہے. میں نے اچھی طرح سمجھایا, میں نے کہا لازمی شرط نہیں ہے, یہاں تک کہ جو ان کا وکیل تھا, وکیل مدعی غیر ایمان والا تھا مگر وہ بھی بات سمجھا. میں نے کہا یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے, لیکن اگر کوئی یہ طریقہ نہ اختیار کرے تو پھر طلاق ہی نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود جج اس پر مجبور تھا کہ وہ اسی طرح فیصلہ کرے کہ طلاق نہیں ہوئی. آج کئی مقدمات ہماری عدالتوں میں پڑے ہیں جہاں شوہر وہاں جا کر بھی کہتے ہیں کہ چلو آج تک نہیں ہوئی, اب طلاق دیتے ہیں. یہ عدالت گواہ رہی کہ میں طلاق دیتا ہوں, مگر عدالت جان بوجھ کر بیوقوف بن رہی ہے اور بنا رہی ہے اور جذبات کو بڑھتا رہی ہے کہ نہیں نہیں تمہارے دینے سے تھوڑی ہو جائے گی طلاق. اصل میں یہ تو ہندو برادری کا رواج ہے, اور اس سے بڑھ کر کے یہ رومن لا ہے کہ طلاق کا اختیار مرد عورت کو نہ رہے بلکہ وہ عدالت کو ہو, اور عدالت پھر مشورہ کرے کہ دینی چاہیے کہ نہ دینی چاہیے. اس میں کتنی خرابیاں ہیں اس طریقے میں, ایک واقعہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک شخص کو صرف اسی لیے ایمان نصیب ہوا کہ عدالتی نظام طلاق سے بیچارہ تنگ آ گیا تھا, بیوی سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا, بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا, گھر والی سے نبھ نہیں رہی تھی, اس لیے اس نے وکیل سے مشورہ کیا کہ طلاق تو مانتی نہیں ہے عدالت, اب کیا طریقہ ہے جس سے میری جان چھوٹے؟ اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہے, تم کہیں جاؤ, اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ بنا کر لاؤ, وہ عدالت میں پیش کریں گے, تم مسلمان ہو گئے, دونوں کا دھرم الگ الگ ہو گیا اس لیے طلاق ہو گئی. وہ کسی مولوی کے پاس گیا کہ مجھے سرٹیفکیٹ بنا دو مسلمان ہونے کا, ان کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اس نے ان کو دین سمجھایا کہ دین اسلام ہے کیا, یہ عدالت نہیں ایک عدالت دوسری بھی لگنے والی ہے, اگر وہاں ہمارے مالک نے پوچھ لیا کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تم نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا, صرف عدالت سے بچنے کے لیے کیا جواب دو گے؟ اللہ نے ان کو سچا ایمان نصیب کر دیا. تین سال پھر فیصلہ ہو گیا ان کے حق میں, بیوی سے الگ ہو گئے, تین سال تک الگ رہے, تین سال کے بعد اللہ نے ان کی بیوی کو بھی ایمان نصیب کیا, انتقال ہو گیا, ان کا کینسر کے مریض تھے, بیوی کو بھی ایمان نصیب ہو گیا, بیوی شاید ابھی بقید حیات ہے. معلوم ہوا کہ اس نظام سے لوگ تنگ ہیں, پریشان ہیں, لیکن زبردستی اس کو تھوپا جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں اسلام میں طلاق کا نظام یہ ہے, عورت کے اندر جذباتیات غالب ہیں, اس لیے طلاق وہ بھی دے سکتی ہے مگر وہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتی. وہ جب طلاق دینا چاہے تو قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کرے. اور مرد ہوش و عقل سے کام لیتا ہے, اس کو کہا گیا کہ تو ڈائریکٹ طلاق دے سکتا ہے. لیکن جب مرد کے دینے سے طلاق واقعی نہ ہو تو پھر طلاق کس کو کہیں گے؟ آج عدالت میں یہی ہو رہا ہے. اوہو, اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا عبادت گزار بندہ ہو اور شرک نہ کرے اور شرک کے ماحول سے بچے, تب ہی اخلاقیات نصیب ہوتے ہیں. اس کے لیے حکم وعبد اللہ ولا تشرکوا بھی شیا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو, کیونکہ پہلا حق اللہ کا ہے. وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو, اس لیے کہ دوسرا حق بندے کے اوپر ماں باپ کا ہے. لیکن اللہ کی عبادت میں اللہ کی کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, انبیاء پر ایمان, رحمت عالم کی اطاعت, وہ سب اس میں شامل ہو گیا, یعنی کہ صرف اللہ ہی کی. وَبِذِ الْقُرْبَى, اور تیسرا حق رشتہ داروں کا ہے, اور ذِ الْقُرْبَى, رشتہ داری والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قربا مصدر ہے, اس میں تفضیل نہیں ہے, رشتے والے. وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ, وَالْمَسَاكِينِ, مسکینوں کے ساتھ, وَالْجَارِ ذِ الْقُرْبَى, اور جاری پڑوس, ذِ الْقُرْبَى, رشتہ داری والا پڑوس یا قرابت والا پڑوس. اور قرابت کی تین قسمیں, رشتہ داری کے اعتبار سے قریبی ہیں, اور مکان کے اعتبار سے قریبی ہیں, دین اور مذہب کے اعتبار سے قریبی ہے, اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. والجار الجنوب, اور دور کے پڑوسی کے ساتھ, اور دور بھی مذہب کے اعتبار سے دور ہے, گھر کے اعتبار سے دور ہے, یا رشتہ داری کے اعتبار سے دور ہیں, کوئی کہے دور کا آدمی ہے, اس سے کیا نیک سلوک کرنا ہے, فرمایا اس کے ساتھ بھی کرو. یاد ہوگا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا, پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں, ایک جس کے تین حق ہوتے ہیں, ایک جس کے دو حق ہوتے ہیں, ایک جس کا ایک حق ہوتا ہے. وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے, گھر بھی قریب ہیں, اور دین میں بھی رشتہ داری ہے, اس کے تین حق ہیں. وہ پڑوسی جس کا گھر نزدیک نہیں ہے لیکن دین اور رشتہ داری ہے, دو حقوق. وہ پڑوسی جس کا گھر قریب ہے لیکن نہ رشتہ داری ہے نہ دین میں اکٹھا ہے, وہ بھی پڑوسی ہے, اس کا ایک حق ہے, پڑوسی ہونے کا حق ہے, غیر ایمان والا. وصاحب الجنب, اور جنب والا, پڑوس, پاس بیٹھنے والا. پاس بیٹھنے والا کون ہے؟ آپ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں, صاحب الجنب ہیں, ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو. سفر میں جا رہے ہیں, دو ساتھی صاحب الجنب ہیں, ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. وابن السبیل, اور راستے کے بیٹے مسافروں کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم, اور جن کے مالک ہے تمہارے ہاتھ, ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو مختال فخورا, یہ اوپر کے حق ادا نہیں کرتا ایک آدمی جس کے اندر دو خرابیاں ہوتی ہیں, ایک خرابی ہوتی ہے مختال ہونے کی, دوسری خرابی ہوتی ہے فخور ہونے کی. مختال کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا رہتا ہے, کسی آدمی سے بات کرنے میں سمجھتا ہے کہ میری شان میں کمزوری آ جائے گی. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پڑوس میں ایک مختال رہتا تھا, مختال اتفاق تو وہ ہمارے علاقے کا ہے. تو وہ میرے دوست کو ایک دن بتانے کے لیے گیا, حالانکہ میرے دوست کے یہاں کرائے پر رہ رہا تھا, اپنا مکان بنا رہا تھا. کہنے لگا, یار آپ بھی ایسے آدمی ہو چودھری صاحب, چھوٹے چھوٹے لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہو, اس سے آدمی کی شان گھٹ جاتی ہے, بڑے لوگوں سے بات کیا کرو. یہ آپ کا وہ فلانا پڑوسی آتا ہے ایس سی پی ایچ سی کا ملازم, اس کو سر پہ آپ نے چڑھا رکھا ہے, یہ بھی بڑا ٹینشن ہے. اس نے اسی دن اس کو کرائے سے نکال دیا. انہوں نے کہا, نہ ایسے بندے سے میری دوستی نہیں ہوتی بھائی, میرا اپنا مزاج ہے, آپ تشریف لے جائیں, کوئی اور گھر تلاش کریں, یا نہیں آپ کہہ سکتے ہو. دونوں نے بہترین علاج, یہ ہے مختال, اپنے آپ کو خود بخود بڑا سمجھتا ہے, بس بڑا جی میں بات نہیں کر سکتا, بڑے لوگ ملیں گے آپ کو ایسے. یہ لوگ اللہ کے حق ادا نہیں کرتے, ماں باپ کے حق ادا نہیں کرتے, پڑوسیوں کے حق ادا نہیں کرتے. دوسرے ہیں فخور, فخور یہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن بڑے ہونے کو جتاتا رہتا ہے دوسرے کو, میں ایسا میں ایسا میں ویسا. برادری کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے, پیسے کے اعتبار سے, ایسے بہت سارے مریض ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے, یہی لوگ ہیں جو حقوق ادا نہیں کرتے. الذين يبخلون ان کی ایک اور پہچان ہے الذين يبخلون یہ بخیلی کرتے ہیں ويأمرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں میں نے قصہ سنایا آپ کو اسی لیے دیکھو اس کو بھی جا کر بخیلی کا حکم دے رہا ہے کہ یار وہ پیچھے والے کو چائے پلاتے ہیں سرے سرے کیا آدمی ہے تو مگر یہ بھی ویسے صحیح نکلا ويأمرون الناس بالبخل اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخیل بننے کا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے مال دیا تو اس کو چھپاتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کوئی معلومات ہے علم ہے اس کو چھپاتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے وآتنا للكافرین عذابا مهینا اور تیار کر رکھا ہے اللہ تعالی ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب اوہو للكافرین بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کافروں کی صفت نہیں ایمان والوں کی صفت نہیں ہو سکتی ہے ایک مختال دوسرے فخور تیسرے بخیلی چوتھے آمرون بالبخل بخل کا حکم کرنے والا ان کے ایک مرض اور ہے وہ کیا کبھی اگر خرچ کرتے بھی ہیں نیکی کے راستے میں نہیں کریں گے برائی کے راستے میں کریں گے اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کبھی کبھی مسجد میں بھی آ جائیں گے پھر سے بھی پہنچ جائیں گے والذین انفقون اموالہم وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ریاء الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے مفل لہم ولا یؤمنون باللہ اور نہیں مانتے ہیں اللہ کو ولا بالیوم الاخر اور نہ آخرت کے دن کو ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا کبھی قرآن پاک کیا کرتا ہے ایک بات بیان کرنے کے بعد دوسری بھی کہنی پڑتی ہے اگلی بات کہہ دیتا ہے پچھلی خود سمجھ میں آ جاتی ہے یہاں ویسے ہی ہے کیا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے یعنی آخرت کے ثواب کی امید نہیں اللہ کی محبت نہیں خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے بتانا تھا کہ یہ شیطان کے دوست ہیں اب وہ بات خود سمجھ میں آ جائے گی اگلی بات کہی کون سی وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا اور وہ آدمی ہو جس کے لیے شیطان قرین اس کا پڑوسی اس کا دوست قرین اس کا ساتھی اس کا سنگی فتا قرینا کتنا برا پڑوسی ہے کتنا برا دوست بنائے یہ شیطان کے دوست ہیں شیطان نے ان کو سکھایا لوگوں کو دکھانے کے لیے آج ایسے چندوں کی بھرمار ہوتی ہے سینما گھر کے لیے چندہ ہیں شراب خانے کے لیے چندہ اور قلب کے لیے چندہ ان چیزوں کے لیے اور کبھی مدرسے کو بھی دیا وہ بھی دکھانے کے لیے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اس کے باوجود پروردگار کی جب عدالت لگے گی وہ ظلم نہیں کرے گا خاصہ تو یہ تھا نا کہ اللہ کو ناراض کرنے والے اب ان کی ہر چیز کی ناپسند کوئی اچھا کام بھی کیا وہ بھی ناپسند فرمایا نا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے مثقال کے معنی برابر اور ذرہ کے معنی وہ اڑتا ہوا ایٹم جس کے لیے فلاسفہ کیا کہتے ہیں جزء لا یتجزا اتنا چھوٹا ذرہ ہے کہ اس کے مزید اب اس سے چھوٹا کوئی ہو نہیں سکتا ہاں ہاں اچھا بیچ میں چھوڑ گیا وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ایک یہ آیت اور ایک اس پارے کی آخری آیت یہ دو آیتیں ایسی رس سے محبت اور پیار سے بھری ہوئی ہیں کہ اگر کوئی گہرائی سے ان کو دیکھے پڑھے ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا ایک یہ آیت دیکھو یہ جہنم کے مستحق بن رہے ہیں وماذا علیہم کیا ہو جاتا ہے ان کو کیا بوجھ پڑ رہا تھا ان پر کیا مصیبت آ رہی تھی ان پر ان سب معانی کے لیے عربی میں کہتے ہیں ماذا علیہم ماذا علیہم کیا ہو گیا آپ کو اگر آپ ایسا کر لیتے وماذا علیہم کیا ہو گیا تھا ان کو لو آمنوا اگر وہ ایمان لے آتے باللہ اللہ پر والیوم الاخر والآخرت کے دن پر وانفقوا مما رزقهم اللہ اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو دیا ہے وکان اللہ بهم علیما اور اللہ ہے ان کو دیکھنے جاننے والا ان اللہ لا یظلم بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا مثقال ذرہ ذرے کے برابر وان تک حسنۃ یضاعفها وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ظلم نہیں کرتا اگر کوئی نیکی کر کے آئے گا اس کو نیکی کی جزا ملے گی لو آمنو اگر وہ ایمان لے آئیں اللہ کو مان لیں آخرت کو مان لیں خیرات کریں اللہ اس کی جزا دے گا وَإِن تَكُو اگر ہوگی حَسَنَةً نیکی يُضَاعِفْهَا اللہ اس ظلم کا ملے گا اللہ اس کو بڑھائے گا دوگنا کر دوگنا کتنا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اس نیکی کی جزا بھی دے گا اس کے علاوہ وَيُؤْتِ اور دے گا مِنْ لَدُنْهُ خاص اپنے پاس سے اجرًا عَظِيمًا بہت بڑا اجر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا آہا لیکن اخلاص محبت پیار حقوق کی ادائیگی یہ ذہن کب بنے گا جب آدمی کا آخرت پر ایمان ہوگا اللہ کی عدالت پر ایمان ہوگا اگلی دو آیتوں کے اندر اللہ کی عدالت کا احساس دلوایا جا رہا ہے لیکن اتنی سخت آیتیں ہیں اور سنیں پہلے آیت فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا تو کیسے ہوگا اِذَا جِئْنَا جب لائیں گے ہم مِن كُلِّ اُمَّتٍ ہر ایک امت میں سے بِشَهِيدٍ گواہ وَجِئْنَا بِكَ اور لائیں گے آپ کو عَلَى هَا أُولَئِ شَهِيدًا ان پر گواہ بنا کر امام راضی رحمت اللہ علیہ اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی میں نے اس کا حوالہ بھی یہاں نقل کیا ہے اس کی تفسیر کی فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا قیامت کے دن پروردگار ہر جماعت میں سے داعی کو اٹھائے گا جو نہ ماننے والوں کے خلاف گواہی دے گا وہ داعی انبیاء کرام ہوں گے اور ان کے بھیجے ہوئے دعات ہوں گے وَجِئْنَا بِكَ اور اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو لائے گا لَا هَاُولَئِ شَهِيدًا یہ جن کو آپ نے دعوت دی ہے مکہ والے آپ کی قوم ان کے خلاف آپ کو گواہ بنا کر لائے گا امام راضی کے الفاظ ہیں عَلَى قَوْمِكَ آپ کی قوم کے خلاف آپ کو گواہ بنا کر لائے گا ایک تفسیر اور دوسری تفسیر اس روایت کے مطابق اگرچہ قرآن پاک کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روایت اس آیت کی تشریح میں تفسیر میں فرمائی ہو ایسی بھی کوئی دلیل نہیں ہے وہ کیا کہ قیامت کے دن ہر نبی گواہی دیں گے مگر امت کہے گی کہ انہوں نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا پھر امت محمدیہ اٹھے گی تو انبیاء کے حق میں گواہی دے گی اور پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیسے گواہی دی تو وہ کہیں گے ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کی کتاب نے بتایا پھر اللہ کے حبیب کھڑے ہوں گے تو امت کے بارے میں گواہی دیں گے لیکن الفاظ زیادہ امام راضی رحمت اللہ علیہ امام قرطبی کی تفسیر کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور بڑے واضح ہیں یومئذ یود الذین کفروا آئے ہائے پھر کیا ہوگا یومئذ اس دن یود پسند کرے گا الذین کفروا آدمی جس نے کفر کیا وعصوا اور جس نے نافرمانی کی الرسول رسول کی لو تسوا بهم الارض کاش کے برابر ہو جاتی بهم ان کے ساتھ الارض زمین آئے ہائے مٹی ہو جاتے وہ بھی زمین کی مٹی کے ساتھ مل جاتے لوگ کنت ترابا کے معنی میں اسی میں ختم ہو جاتے ولا یکتمون اللہ حدیثا اور ولا یکتمون اللہ اور نہیں چھپا سکے ولا یکتمون اور وہ نہیں چھپائیں گے اللہ سے حدیثا کسی بات کو سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی کچھ چھپ نہیں سکے گا کتنا بھیانک منظر ہے یہ حدیث میں ہے جب بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہوئے ان آیتوں پر پہنچتے آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو جاتی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے آپ نے فرمایا کہ تم تلاوت کرو میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی میں جب یہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں لگ گئیں آپ نے فرمایا رک تو میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسوں جاری تھے کیا منظر ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ ایک اور حکم دیا جا رہا ہے ایک اور غلطی سے منع کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے لا تقربوا الصلاۃ مت قریب جو نماز کے وانتم سکاریٰ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو اور آپ پڑھ چکے یہ تیسرا حکم ہے بعض لوگوں نے دوسرا کہا لیکن سورہ نحل کو سورہ بقرہ کو جوڑ کر شراب کے بارے میں یہ تیسرا حکم ہے کہ شراب کو حرام ہونا تو نہیں فرمایا صرف اتنا فرمایا کہ نماز کے وقت میں شراب مت پیو اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے مگر اس میں صحابہ کا نام جن جن کتابوں میں بھی آیا نہیں لینا چاہیے کیوں اس لیے کہ لوگوں کے ذہن سے پھر صحابہ کی عظمت کمزور ہوتی ہے حالانکہ واقعہ تب کا ہے جب شراب حرام نہیں تھی کہ ایک صحابی نے دعوت کی دوسرے صحابہ کی اس میں دعوت کے فوراً بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جانے لگی تو جب تلاوت فرمائی تو قل یا ایھا الکافرون میں کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے بجائے لا اعبد ما تعبدون کے پڑھ دیا اعبد ما تعبدون اسی کے اوپر یہ حکم نازل ہو گیا. فقہ نے اس سے ایک دوسرا حکم نکالا, وہ یہ کہ جب آپ کو نیند کا غلبہ ہو اور کوئی ایسے ذہن پورے طور پر حاضر نہ ہو اور کچھ کا کچھ پڑ جائیں, ایسے موقع پر نماز نہ پڑھیں, پہلے ذہن کو دیکھیں, جب صحیح الفاظ پڑھ رہے ہوں تب پڑھیں. حتی تعلم ما تقولون, کب تک, یہاں تک کہ تم جان لو, ما تقولون جو تم کہو, اس وقت میں بھی نماز مت پڑھو. ایک اور حکم, لا تقربوا کے اوپر عکس کر کے, ولا جنوبن, اور مت قریب جو نماز کے اس حالت میں کہ تم جنبی ہو, تم پر غسل فرض ہو گیا ہو, الا عابری سبیل, مگر یہ کہ تم راستہ گزر رہے ہوں, مگر یہ کہ تم راستہ گزر رہے ہوں. حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام نے اس کی تفسیر یہ کی, الا یہ کہ تم راستہ گزر رہے ہوں, یعنی تم سفر میں ہوں, تو سفر میں تمہارے لیے جنبی ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے, مگر کیسے, وہ نیچے آ رہا ہے تیمم کر کے. اگر سفر میں نہیں تو حتی تغتسلوا, یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اور انس بن مالک اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری تفسیر فرمائی, الا عابری سبیل, مگر یہ کہ تم مسجد کا راستہ کراس کر رہے ہو. نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا درست نہیں, البتہ راستہ کراس کرنے کے لیے, ایک آدمی اندر ہی تھا اور کوئی راستہ اس کو باہر نکلنے کا نہیں ہے, تو وہ کراس کرنے کے لیے جاتا ہے. اور فقہ نے کہا کہ وہ اگر تیمم کر لے اور پھر کراس کرے تو زیادہ بہتر ہے. حتی تغتسلوا, لیکن یہ تفسیر میں اختلاف ہے, مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ, اور اگر تم بیمار ہو, او عَلَىٰ سَفَرٍ, یا تم سفر پر ہو, او جَاءَ أَحَدٌ, یا تم میں سے آیا ہو کوئی, من الغائطین, پاخانے سے فارغ ہو کر, غائط کے معنی بڑے پیشاب سے فارغ ہو کر, او لامستم النساء, یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو, اور باب مفارق لامس یلامس ہو, مطلب بیوی سے ملاقات کر کے آئے ہو, صحبت کر کے آئے ہو, فلم تجدوا ماء, پھر تم نہ پاؤ پانی, فتیمموا صعیدا طیبا, تو تم ارادہ کر لو صعیدا طیبا, پاک مٹی کا, صعید کے معنی سطح زمین, اور وہ چیزیں جن کے اندر مٹی کی خاصیت ہے, اور مٹی کی خاصیت کیا ہے, جل کر کے راکھ نہیں بنتی اور جل کر کے وہ پگھلتی نہیں ہے, تو جتنی چیزیں جل کر راکھ نہیں بنتی, جتنی چیزیں پگھلتی نہیں, وہ صعید طیب ہیں. البتہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں صاف مٹی کے الفاظ بھی آئے ہیں, اس لیے احناف بھی یہ بات کہتے ہیں کہ صاف مٹی ہو تو زیادہ اچھا, لیکن اگر صاف مٹی نہ ہو تو وہ چیزیں جو مٹی کی خاصیت والی ہوں وہ بھی کافی ہیں. صحیح دن طیبا فامسحوا بوجوہکم, تو مسا کرو تم اپنے چہروں کا, وایدیکم, اپنے ہاتھوں کا. ہمارے یہاں ضربتین ہی ہیں, دو مرتبہ ماریں, پہلے منہ پر پھیریں, پھر دوبارہ ماریں, اور پھر دونوں کونوں تک پھیریں. روایت میں بالکل صراحت کے ساتھ ضربت للوجہ و ضربت للیدین آ چکا ہے, ایک مرتبہ چہرے پر, ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں پر. البتہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے, ایک صحابی ہیں, انہوں نے جب تیمم کا طریقہ بیان کیا کہ تیمم کریں تو ایک ہی مرتبہ مارا, اس لیے تھوڑا سا طبقہ وہ بھی ہے جو ایک ہی ضرب سے کام چلاتے ہیں. وَأَيْدِيكُمْ, اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہوا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوہنیوں تک, احناف اسی پر قائم ہیں کیونکہ یہ مقام وضو ہیں, اور بعض خالی اتنے حصے تک ہو. ان اللہ کان عفواً غفورا, بے شک اللہ تعالیٰ عفواً معاف کرنے والا ہے, غفوراً بخشنے والا ہے. یہ تو ایمان والوں کی بات ہوئی, لیکن ایمان والوں کو یہ احکام دے کر پھر ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اسی طرح کے احکام یہودیوں کو دیے گئے تھے, عیسائیوں کو دیے گئے تھے, مگر انہوں نے مانا نہیں, تم ان کی طرح نہیں کر دینا. وہ کیسے تھے, الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف, اوتوا نصیبا من الکتاب, جن کو دیا گیا تھا کتاب کا ایک حصہ. ایک حصہ کا مطلب کتاب دی گئی تھی مگر انہوں نے اس پر عمل ہی نہیں کیا شروع سے, یہ مطلب ہے نصیبا من الکتاب. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتاب دی گئی تھی مگر انہوں نے شروع سے ہی کتاب بدلنی شروع کر دی, ان کے پاس تھوڑا سا حصہ رہ گیا کتاب کا. کتاب دی گئی تھی مگر انہوں نے اس میں تحریف کر ڈالی, یہاں تک کہ اب باقی نہ باقی یہ مسائل ان کے پاس نہیں رہے. علم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف, اوتوا نصيبا من الكتاب جن کو دیا گیا تھا کتاب کا ایک حصہ, يشترون الضلالة وہ خریدتے ہیں گمراہی کو, ويريدون ان تضلوا السبيل آیا ہے خود بھی خریدتے ہیں گمراہی کو, ويريدون اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا کہ تم بھی بھٹک جاؤ السبيل راستے سے, اس لیے ان سے ہوشیار رہنا ضروری ہے. والله اعلم بأعدائكم یہ تمہارے پکے دشمن ہیں, پتہ کیسے چلا؟ اللہ کو معلوم ہے, اللہ تمہیں بتا رہا ہے. والله اعلم بأعدائكم اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو, وکفى بالله وليا اللہ کافی ہے کارسازی کے لیے, وکفى بالله نصيرا اللہ کافی ہے مدد کرنے کے لیے. بہت زبردست آیت ہے. والله اعلم بأعدائكم اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. کسی ظالم دشمن کے پاس آپ پھنس جائیں تو تین بار درود شریف, سورہ فاتحہ, چاروں کل, آیت الکرسی تین تین بار پڑھ کر 13 بار فجر کی نماز کے بعد واللہ اعلم بأعدائكم ایسے گنتے ہوئے پڑھتے چلے جائے, انشاءاللہ اللہ اس کو درست کر دے گا. من الذین ھذا یحرفون الکلم عن مواضعه یقولون سمعنا, کیا کرتے تھے وہ یہودی, من الذین ھذا ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے تھے, یحرفون الکلم وہ بدل ڈالتے تھے کلم, ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ جمع ہے تو ترجمہ کرتا ہے باتوں کو, لیکن محققین کہتے ہیں کہ کلم جمع نہیں, یہ کلم واحد ہے, کیونکہ آگے 13 پارے میں آ رہا ہے کلم, وہاں پر واحد کے لفظ آیا ہے. یحرفون الکلم وہ بدل ڈالتے ہیں بات کو, عن مواضعه ہی کا واحد ہونا بھی وہ کہتے ہیں کہ بتا رہا ہے کہ کلم کیا ہے, واحد ہے, اگر جمع ہوتا تو مواضعه ہاں ہوتا, ان مواضعه وہ بات کو بدل ڈالتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں اپنی جگہ سے, وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا اور پھر بڑی شرارتیں کرتے ہیں, آئے ہائے جب اندر کا مرض ہو تو عجیب عجیب باتیں سوچتی ہیں. یہودیوں کو کیا سوچتا تھا, زو معنی لفظ بولتے تھے, دو دو معنی والے, اب خود 13 معنی مراد رہتے تھے, تو اگر کوئی کہے کم وقت ہو یہ کیا بکواس کر رہے تھے تو فوراً دوسرا معنی, نہیں جناب ہماری مراد یہ تھوڑی ہے, ہماری مراد یہ ہے, کیا لفظ تھے یہاں, 3 لفظ آئے. وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا, ہم نے سنا, وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی, مطلب آپ کی بات سن لی اور آپ کے غیر کی نافرمانی کی, یہ تو کہتے تھے کہ مسلمانوں کو کہ ہماری یہ مراد ہے. اور وسما غیر مسمعین, سنیے غیر مسمعین, آپ کو کوئی غلط بات نہ سنائی جائے, کوئی ایسی بات جو دل دکھانے والی وہ آپ کو نہ سنائی جائے. وراعنا اور رعایت کیجئے ہماری, لین بألسنتہم اس آخری بات کو لین ٹیڑھا کر کے, بألسنتہم اپنی زبان کو, وطعنا فی الدین اور دین میں طعنہ دینے کے لیے, لیکن اپنے دل میں کیا مراد لیتے تھے اس کی, سمعنا وعصینا ہم نے سنا تو مگر مانا نہیں, ایسے بیوقوف بنا. وسمع سن غیر مسمع, کاش کہ تجھے کوئی اچھی بات کبھی سنائی نہ جائے. ورائنا اور ٹیڑھی کر کے زبان, رائنا او ہمارے آجڑی گڈریے, استغفر اللہ, خاکم بد ہیں, کیسے لفظ بولتے ہیں, تانن فی الدین دین میں تانہ دینے کے لیے, دین میں کیا تانہ دیتے تھے, آپ پس جا کر تبصرہ کر دیجئے, کہتے ہیں میں نبی ہوں, ہم نے کیسی کیسی گالیاں دی, ان کو پتہ ہی نہیں چلا, اگر نبی ہوتے ان کو پتا کیوں نہیں چلتا, ہم نے گالیاں دی مگر ہم پر عذاب نہیں آیا, حالانکہ ہم اپنے زمانے میں نبیوں کو قتل کرتے تھے, ہم پر عذاب آتا تھا, اب کیوں نہیں آ رہا, اس کا مطلب یہ نبی ہے ہی نہیں. دیکھو اللہ پول کھول رہا ہے ان کا. وہ یاد ہے نا, کوئی آدمی گیا تھا آگرہ میں, تو شہر میں گھوما تو بعد میں کہنے لگا, کہتے تھے یہاں بڑے جیب کترے ہیں, ایک بھی نہیں ملا, تو پاس میں بیٹھنے والا نے کہا کمبخت 1 روپیہ رکھا, وہ بھی کھوٹا, تو کیا جیب کاٹیں گے, یہ کہہ رہے تھے پتہ ہی نہیں چلا کسی کو, لن فرمایا دیکھو پتہ چلا. ولو انہم اگر ہوتی یہ بات, قالوا سمعنا وہ کہتے ہم نے سن لیا, واطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی, وسمع اور آپ سنیے, وانظرنا اور آپ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے, لکان خیر اللہم وہ ان کے لیے بہتر بھی ہوتا, وہ اقوم اور درست بات ہوتی, ایسی بات کہ جس کے دو معنی نہ نکل سکتے. ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم, جو لوگ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں نا ان کو ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک صاحب نے خان صاحب کی باتیں جمع فرمائی,
پرانے بڑے خان صاحب, خان صاحب بھی خان صاحب ہیں, موجودہ خان صاحب ہیں, ایک بڑے خان صاحب تھے. تو خان صاحب کی باتیں جمع کی, اس میں صرف وہ باتیں جمع کی جو انہوں نے دوسروں کو گالیاں دیں. صرف اس کتاب کا نام ہی ہے پڑھتا جا شرماتا جا, صرف گالیاں جمع کی. تقریباً کوئی اب یاد نہیں رہا چلا, کوئی 40 صفحے کی میرے خیال سے کتاب ہوگی, صرف گالیاں. اور جب ہی پڑھتا ہے کوئی شرماتی ایسی گالیاں بھی دیتے تھے خان صاحب. وہ کہتا ہے پھول کی ہست و بو ہے کیا, کھلتا جا مرجھتا جا. اب وہ حقیقت عام ہوئی, چپ رہنے کو میری زباں بدنام ہوئی. اب پڑھتا جا شرماتا جا, کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہودی نے آپ کو گالی دی, السلام علیکم, ہم تو اپنوں کو ویسے بولتے ہیں السلام علیکم, تو مر جائے. السلام علیکم مطلب تو مرے. وہ السلام علیکم کہنے کے بجائے جلدی السلام علیکم, یعنی دکھاتے تھے کہ ہم سلام کر رہے ہیں لیکن کیا دیتے تھے گالی. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت, اس پر اللہ کی مار پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسا مت کہو. حضرت عائشہ نے عرض کیا آپ نے نہیں سنا اس نے کیا کہا ہے؟ فرمایا میں نے سن بھی لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا. آپ عرض کیا کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے اتنا کہہ دیا والے تجھ پر جو بھی کہہ رہا وہ تجھی پر پڑے, ہم پر نہیں. شرافت کا تقاضا ہے کہ انسان کی زبان سے اخلاق سے گری ہوئی بات نہ نکلے. ولاک لعنہم اللہ, جب یہ کتاب لکھی تو ان کے مریدین کو کتنی شرمندگی ہوئی کہ کیا پاگل تھے خان صاحب, گالیاں دیتے رہتے تھے کسی, وہ ٹیڑھے مانا بہت نکالتے تھے ہر لفظ سے ٹیڑھے مانا. ولاک لعنہم اللہ بکفرہم, لیکن اللہ نے لعنت کر دی ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, تو نہیں ایمان لاتے ہیں مگر بہت تھوڑے سے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, یہاں تک تو ایمان والوں کو ڈرایا گیا کہ تم ایسا نہیں کرنا. اب یہودیوں کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی, آمنو ایمان لاؤ, بما نزلنا جو ہم نے اتارا, مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والا ہے, لما اس چیز کی, معکم جو تمہارے پاس ہے, من قبل ان نطمس, اس سے پہلے, ان نطمس وجوہن کہ ہم موند دیں چہروں کو. موند دینے کا مطلب اردو میں سپاٹ, ایسا کر دیں کہ نہ آنکھیں رہیں نہ ناک رہے نہ چہرہ رہے, بالکل تھوپڑا سیدھا ایسے کر دیں ہم. فنردہ علی ادبارہا, اور دوسرے معنی ف, اگر کسی کی تشریح ہے تو پھر مطلب ہم چہرے کو موند دیں. موند دینے کا مطلب ہم چہرے کو موڑ دیں, علی ادبارہا پیٹھ کی طرف, ادھر آگے منہ نہ ہو پیچھے منہ ہو جائے. اولن علیہم علی عنا اصحاب السبت, یا ہم ان پر لعنت کر دیں جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی. ان کو کیا کیا تھا؟ پھر بندر بنا دیا تھا, تم کو بھی بندر بنا دیں مانو اس سے پہلے. وکانا امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا معاملہ ہے کیے جانے والا, اور سب کچھ اللہ برداشت کرے مگر یہودیوں اور عیسائیوں تمہارے پاس کتاب اور پھر بھی تم شرک کر رہے ہو, یہ چھوٹا کام کر رہے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا ہے نہیں بخشتا ہے, ان یشرک بہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ, ویغفر ما دون ذلک اور معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے, ما دون ذلک اس کے سوا جو ہو, اور دون کے ایک معنی کیا ہے, اس سے کم درجے کا جو گناہ ہو اس کو معاف کرتا ہے, لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا. شرک کر کے کوئی مر جائے بغیر توبہ کے اس کی بخشش نہیں. ومن یشرک باللہ, کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, فقد افترا اسمن عظیما, وہ بہتان لگاتا ہے بہت بڑے گناہ کا. ایک طرف مالک الملک ہے اور دوسری طرف اس کے محتاج بندے ان کو اس کے برابر کرتا ہے. وما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر کی نہیں, مالک الملک کے برابر ان کو کر رہا ہے, یہ اتنا بڑا ظلم. علم ترا الذین, اس کو آپ یوں سمجھیں, ایک گاؤں کے چودھری صاحب ہونا, ایک بچارہ وہ نالی صاف کرنے والا ہو, تو کوئی کہے کہ یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں اور پارٹنر ہیں ان کی, تو ہنس ہنس کے لوگ الٹے ہوں گے. نالی صاف کرنے والا اور مقدم صاحب دونوں برابر, ہائے ہائے, ایک طرف مالک الملک خالق السماوات والارض اور دوسری طرف بے جان مخلوق ان کو اس کے برابر کر رہا ہے, اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم, مگر سبحان اللہ, اتنے بڑے پاپی شرک کر رہے ہیں, نبیوں کو گالیاں دے رہے ہیں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی گستاخی سے پیش آ رہے ہیں, مگر اس کے باوجود ہم تو نبیوں ولیوں کی اولاد ہیں, پیروں پیغمبروں کی اولاد ہیں, ہم تو بخشے ہی جائیں گے. اور مجھے اور آپ کو کیوں یہ سنایا جا رہا ہے من بچہ یا افغانم, میں فلاں پیر کے صاحب صاحب زیادہ فلاں پیر صاحب کا بیٹا, فلاں مولوی صاحب کا بیٹا, بس یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے. علم تر الذین یزکون انفسہم, کیا دیکھتے ہیں آپ, غور تو کیجئے ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں. یزکون انفسہم, جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا, اور وہ ظلم نہیں کرتا ہے, فتیلا دھاگے کے برابر. البتہ مفسرین کہتے ہیں کہ عربی محاورے کے مطابق یہاں ہر دھاگا مراد نہیں, تین بات چیزیں ہیں. کھجور آپ نے دیکھی ہے, کھجور کے اوپر ایک کمزور سا پردہ ہوتا ہے, سفید سا, ایک جھلی ہے نا, ایک ہلکی سی اس کے اوپر چدریا سی ہوتی ہے جھلی, ذرا سا پردہ, اس کو تو کہتے ہیں ٹکمیر. اور کھجور کے بیچ میں وہ جو نالی سی بنی رہتی ہے, اس نالی کے حصے میں جو چیز آ سکیں اس کو کہتے ہیں نقیر. اور اس نالی کے بیچ میں ایک جو دھاگا سا بنا رہتا ہے کھجور کا, اس کو کہتے ہیں یہ فتیل. انظر کیف ذرا یفترون, انظر کیف, دیکھیے تو صحیح, کیف یفترون علی اللہ الکذب, کیسے یہ بہتان لگاتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ کا. وکفا بہ اسما مبینا, اور کافی ہے یہ بات اسما مبینا, واضح گناہ ہونے کے اعتبار سے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت, ایمان والوں کو سنایا جا رہا ہے مت ایسے کرنا. یہودی نے ایک مرتبہ کیا کام کیا, غزوہ خندق کے موقع پر, اور بعد نے کہا غزوہ احد کے موقع پر, یہ مکہ کے کافروں کو بھڑکانے کے لیے گئے مسلمانوں کے خلاف, تو ان کو کہا کہ تم باہر سے حملہ کرو, ہم اندر سے مقابلہ کریں گے, چٹنی بنا دیں گے ان کی. وہ بھی بڑے چلاک تھے, اونٹوں کا اونٹنیوں کا دودھ پینے والے, بکریاں چلانے والے, اتنے کمزور تو تھے نہیں. انہوں نے کہا یار ان کو آزماؤ, یہ گڑبڑ نہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا رہے ایک بات بتاؤ, تم پڑھے لکھے لوگ ہو, انصاف سے فیصلہ کرو, ایک دین ہمارا ہے, ایک دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ان دونوں میں سے زیادہ دین اچھا کس کا ہے, ہدایت پر کون ہے؟ انہوں نے کہا کمال بات ہے, ہم آپ کے پاس کیوں آئے, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہدایت والے ہیں, وہ گمراہ ہو چکے ہیں. حالانکہ یہودی جانتے تھے کہ ٹھیک ہماری مسلمانوں سے دشمنی سے ہی, مگر کم سے کم مشرکوں سے تو مسلمان اچھے ہیں. یہودی بھی مانتے تھے اللہ ایک ہے, کہنے کو ایمان والے تو مان رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. ابو سفیان نے کہا نہیں یار ابھی بھی ان کا بھروسہ کچھ نہیں. وہ لے گیا, اس نے کہا دیکھو یہ ہمارے بڑے بڑے خدا ہیں, یہ لات ہے, یہ عزا ہے, یہ حبل ہے, آپ ان کو سجدہ کرو اور ان کی پوجا کرو, تب ہمیں یقین ہوگا کہ واقعی تم ہمارے ساتھی ہو. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے جی, ابھی کر کے دکھاتے ہیں, ہم تو پہلے ہی ان کو بہت چاہتے ہیں. حالانکہ وہ مانتے تھے کہ یہ انتہائی گندا کام ہے, مگر کیا صرف کس وجہ سے, مسلمانوں کی دشمنی میں ان کو خوش کرنے کے لیے. ایمان والوں کو سنایا جا رہا ہے تم ایسا کام نہیں کرنا. الم تر الی الذین, کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو, تو نصیبا من الکتاب, جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ, کئی ترجمہ کر دیے نا حصہ. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس سے ایک بات نکالی تھی حصہ, کہا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آسمانی کتاب کبھی بھی مکمل طور پر محرف نہیں ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ اس میں باقی رہتا ہے. جو اللہ کہہ رہا ہے آج بھی ان کو ایک حصہ ہے, اس کا مطلب ایک حصہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ ابھی موجود ہے نصیب. اس دور کے بعد علماء نے بڑی مخالفت کی تھی, لیکن بعد میں تقریباً پوری امت نے مانا اس بات کو کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو باقی ہے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات آج بھی تورات اور انجیل میں موجود ہیں. آپ کہیں ان کو کیسے رکھا یہودیوں نے, کہا جاتا ہے نا کہ چور کچھ نہ کچھ نشانیاں چھوڑ جاتا ہے, مٹا مٹا کر بھی اس سے کچھ نہ کچھ باتیں رہ جاتی ہیں. وہی میں نے آپ کو مثال دی تھی اس دن کہ تو وہ نبی ہے, وہ نبی, آج تک عیسائی اس کا کوئی جواب نہیں دے پاتے ہیں, وہ نبی کون ہے بھائی. علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ, یؤمنون بالجبت, اوہو وہ ایمان لے آتے ہیں جبت پر, اور جبت کے معنی بت, اور جبت کے معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی فال نکالنے والا, کتابیں دیکھ دیکھ کر لوگوں کی قسمت بتاتا ہے. اور جبت کے معنی وہ جو غیب دانی کا دعویٰ کرے. یہ بت خاص طور سے اس کا معنی. والتاغوت ہی, اور تاغوت پر ایمان لاتے ہیں. تاغوت کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کو. تاغوت ہر اس طاقت کو جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے, وہ انسانی شکل میں ہو یا شیطانی شکل میں ہو. والتاغوت ہی, اور تاغوت پر ایمان لاتے ہیں. وَيَقُونُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہوئے, هَؤُلَاءِ أَهْدَى, یہ زیادہ ہدایت والے ہیں, مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے, سبیلاً, راستے کے اعتبار سے. یہ وہی موقع ہے, اس کی طرف اشارہ. تو ان سے پوچھا, یار زیادہ ہدایت والا کون ہے؟ کہا, یار ہدایت والے زیادہ تو آپ ہی ہو. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, یہ ہیں وہ لوگ, ان پر اللہ کی لعنت. دشمنی کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے یہاں پہنچے. آج مسلمانوں کے جو فرقے بن رہے ہیں نا, ہائے ہائے, کیسی بدقسمتی کی بات. کئی مرتبہ ایسا موقع آ جاتا ہے, پھر آپس کے بجائے غیروں سے جا کر جڑ جاتے ہیں. نہ کم سے کم تو توحید پر, کسی نہ کسی موڑ پر تو خود متعین چلے کر نہیں. من یلعن اللہ, اور جس پر اللہ لعنت کرے, فلن تجد له نصیرا, آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا, یہ بڑے کنجوس مکھی چوس ہیں, اندر کے کیسے خرابی ہیں. ام لہم, یا ہے ہو ان کے لیے, نصیب من الملک, بادشاہی میں سے کچھ حصہ. اصل مضمون آگے آ رہا ہے جس کو سمجھانا ہے, وہ کیا ہے کہ ان کو ایک ہی ضد ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بنو اسماعیل میں کیوں بھیجا, ہماری برادری میں کیوں نہیں بھیجا. بھئی اللہ اپنے فضل کو جہاں چاہے وہاں رکھے, کون اعتراض کر سکتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل, اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ فرمایا, اگر انہی کو دے دی جائے بادشاہی, یہ تو کسی کو دیں گے ہی نہیں کچھ, خود بھی مریں گے کنجوسی کر کر کے, بھوکے دوسروں کو بھی ماریں گے. ام لہم نصیب من الملک, یہ ہو ان کے لیے ایک حصہ من الملک, بادشاہی کا. فَإِذًا, تو تب تو, لا یاتون الناس, نہیں دیں گے وہ لوگوں کو, نقیرا, نقیر بھی نہیں دیں گے. نقیر کیا ہو گیا؟ کھجور کی گٹھلی کے اس نالی میں جتنا آٹا آتا ہے, اتنا آٹا بھی نہیں کسی کو دیں گے. کتنا آٹا آتا ہے اس میں بتاؤ کریں, مسکراہٹ میں ذرا سب. ان یحسدون الناس علی ما آتا, ام یا یحسدون الناس, وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے, علی ما, اس بات کے اوپر, آتا ہم اللہ, یہ ہے وہ مضمون جو دی ہے اللہ نے ان کو, من فضل ہی, اپنے فضل سے. اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو کیوں نبوت عطا فرمائی, اس میں کیوں اپنے نبی کو بھیجا, اس میں کیوں نہیں بھیجا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما, تو یقیناً آتینا, ہم دے چکے ہیں آل ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی آل کو, الکتاب, کتاب بھی, والحکمت, دانش مندی بھی, وآتیناہم ملکا عظیما, اور ہم ان کو دے چکے ہیں بہت بڑا ملک. مطلب آل ابراہیم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنو اسرائیل آتے ہیں, بھئی تم کو اتنا دیا اللہ نے اپنے فضل سے, تب نہیں تم کو حسد ہوا کہ اللہ ہمیں کو دے رہا ہے, ہمیں کو دے رہا ہے, دوسروں کو کیوں نہیں دیتا ہے؟ اور آج اللہ نے جو عطا فرمایا اپنا فضل, وہ بھی آل اسماعیل, آل ابراہیم ہی کو دیا, البتہ بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل کو عطا فرمایا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. آہا, کمال قرآن کا, پھر بھی ان میں سے نکالتا ہے جو اچھے لوگ, ان کو چھانٹ چھانٹ کے لگ. فَمِنْهُمْ, تو ان میں سے ہیں کچھ ایسے تھوڑے سے, من آمن بھی, جو اس پر ایمان لاتے ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, اور ہیں ان میں سے کچھ ایسے, صَدَّ عَنْهُ, یاد رکھیے, صَدَّ یا سُدُّ لازم بھی آتا ہے, متعدی بھی آتا ہے, یعنی صَدَّ کے معنی روکنا بھی ہے اور صَدَّ کے معنی رکنا بھی ہے. جتنا مجھے یاد ہے, رکنے کے معنی میں دو جگہ ہیں, ایک یہاں ہے, ایک اسی صورت میں آگے آ رہا ہے, شاید اور بھی کہیں ہو, آپ بھی تلاش کریں, مجھے تو یہی ذہن میں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, اور کچھ وہ ہیں جو اس سے رکتے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, اور کافی ہے جہنم سعیرًا, بھڑکنے کے اعتبار سے, خود جلا کے پورا کر دے گی, ان کا کام تمام ہو جائے گا. کیسے جلائے گی جہنم اللہ کے نافرمانوں کو؟ اس کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی جا رہی ہے. کبھی کبھی آدمی کے ذہن میں شیطان ڈال سکتا ہے کہ جہنم کیسے جلائے گی. شروع شروع میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے, آج ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں, ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لو, کہتے ہیں کہ یہ جو جلن محسوس ہوتی ہے آدمی کو یہ اوپر اوپر کی چمڑی میں محسوس ہوتی ہے جب اوپر کی چمڑی جل گئی تو نیچے پھر جلن محسوس نہیں ہوتی ہے تو کوئی کہہ دے کہ جہنم میں بھی اوپر کی چمڑی جل جائے گی شروع شروع اس کے بعد جلن محسوس ہی نہیں ہوگی پھر تو آرام سے لیٹ جائے کریں گے وہاں جواب ان الذين كفروا بآياتنا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا سوف نسلیہم انقریب ہم ڈالیں گے ان کو سلا یسلی گرنا پڑنا اور اسلا یسلی کے معنی ڈالنا ہم ڈالیں گے ان کو نار آگ میں کلما نضجت جلودہم جب جب پک جائیں گی ان کی کھالیں پکیں گی بدلناہم جلودن ہم بدل ڈالیں گے ان کو جلودن دوسری کھالیں بدلے میں دیں گے دوسری کھالیں غیر رہا اس کے سوا اور کتنی جلدی جلدی یہ کھالیں بدلیں گی ایک روایت کے مطابق آنکھ جھپکنے کے وقت میں بھی 70 مرتبہ بدل جائیں گے کس لیے لِيَذُوقُ الْعَذَابَ تاکہ چکھتے رہیں عذاب کو تازہ تازہ عذاب ہر وقت میں کھال نئی 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 یعنی کہ اوپر کے جل گیا اور نیچے اب محسوس نہیں ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکیمًا حکمت والا ہے غالب ہے اس لیے نافرمانوں کو قیامت کے دن سزا دے سکتا ہے حکیمًا حکمت والا ہے اس لیے دنیا میں ان کو چھوڑ دے رہا لمبا عرصہ اس کے مقابلے میں ایمان والے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل بھی کیے سندخلوہم انقریب ہم ان کو داخل کریں گے جنات ایسے باغوں میں تجری من تحتیہ الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں لہم فیہا ازواج مطہرہ ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں پاکیزہ جوڑے ہیں وندخلهم ظلا ظليلا اور ہم داخل کریں گے ان کو ظلا ظليلا گھنے سائے میں نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ حق والے کو اس کا حق دیا جائے حق والے کو اس کا حق دیا جائے جو جس چیز کے لائق ہے وہ اس کو ملے اور آپ کے پاس اگر حصے طور پر بھی کسی کی امانت ہے اس امانت کو ادا کیا جائے اسی لئے اگلی آیت کے اندر امانت کی ادائیگی کا ذکر ہو رہا ہے مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اگلی آیت نازل ہوئی اس موقع پر جب مکہ فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ سے چابی مانگی مجبور ہو کر کہ انہوں نے دی کیونکہ انہوں نے جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی تو نہیں دی تھی مجبور ہو کر دی بعض روایتوں میں انہوں نے وہ چابی اپنی والدہ کی طرف پھینک دی والدہ نے بھی چھپانے کی کوشش کی لیکن جب حضرت علی تشریف لائے تو گھبرا گئی دے دی چابی آپ نے بیت اللہ کو کھولا صفائی کی اللہ کو یاد کیا عبادت کی اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے قریشیوں نے جن کا خاندان بہت پہلے سے خانہ کعبہ کا متولی تھا انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ چابی ہم کو دی جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ یہ چابی عثمان ابن طلحہ سے ہم لائے انہی کو واپس دیں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی لیکن اس پر بھی مفسرین کا اتفاق ہے کہ بے شک یہ اس کا شان نزول مان لیا جائے مگر اس کا موضوع بالکل عام ہے حکم اس کا بالکل عام ہے ان اللہ یامرکم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات کہ تم امانتوں کو ادا کرو الی اہلھا ان کے اہل کی طرف جو مستحق ہوں اس کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا عرض کی عائشہ صدیقہ نے کہ کسی اور کو فرما دیجئے میرے والد صاحب کو ہمت ہی نہیں ہے وہ نہیں برداشت کر پائیں گے آپ کے مصلے پر کھڑا ہونا فرمایا ابو بکر کے سوا کسی اور کو نہیں کہہ سکتا ہوں جب تک ابو بکر زندہ ہیں اس امانت کے مستحق وہی ہیں ابو بکر دنیا سے تشریف لے جانے لگے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا ایک آدمی نے عرض کیا کہ یہ سخت مزاج ہیں آپ نے فرمایا اگر قیامت کے دن بھی مجھ سے سوال ہوا میں بتاؤں گا عمر سے بہتر کوئی اس امانت کے لیے مجھے نظر نہیں آتا ہے اس لیے میں عمر کو یہ امانت سونپتا ہوں بہت وسیع معنی اس کا بہت مسائل نکالے گئے آپ مسجد میں تشریف لائے آپ سے بہت اچھا آدمی جو امامت کر سکتا ہے اسی کو امانت دے دیجیے
انت عبد الامانات الى اهلها آپ ادا کر دو امانتوں کو ان کے ان امانت والوں کی طرف وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور حکم دیتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو کوئی بھی ہو دشمن ہو دوست ہو کیسا بھی ہو فیصلہ انصاف کے ساتھ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ بے شک کتنی اچھی ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے جس کے ذریعے سے تم کو ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے بصیرا دیکھنے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم امانت ہی کا ایک پہلو ہے بندوں کے پاس امانت ہے ان کی جان ان کا مال اللہ کی طرف سے اس کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کے ساتھ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور امر والے جو تم میں سے ہوں ان کی بات مانیں امر والے کون ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے اُولُو الْأَمْرِ حکم والے جن کا حکم مانا جاتا ہے ان کی بات مانیں کون ہے وہ پہلا نمبر فقہاء کرام کا ہے جو قرآن اور حدیث سے مسائل نکالتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں فتوہ دیتے ہیں لوگ ان کی بات مانتے ہیں اللہ کی مانو اللہ کے رسول کی مانو ان کی مانو ایک طبقہ کہتا ہے کہ بالکل یہ نہیں ہے نہیں بالکل ابتدا سے یہ معنی بھی لیے گئے ہیں اور بالکل اس صورت کے ابھی آگے کچھ آیتوں کے بعد آ رہا ہے کہ جب کوئی خبر سنتے ہیں منافق لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں ان کو کیا چاہیے تھا کہ یہ خبر اذاہو بھی یہ اس کو پھیلاتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ امر والوں کی طرف اس بات کو لوٹاتے لَعَلِمَهُ يَسْتَنْبِتُونَ تاکہ وہ جانتے جو تحقیق کر سکتے ہیں جو غور و فکر کر سکتے ہیں اس سے مراد کون وہ لوگ جو بات کو سمجھتے ہیں اس سے سمجھا گیا کہ اس سے مراد کون ہے فقہا ہیں لیکن اس میں بھی دو رائے نہیں کہ اس سے اولو الامر یعنی وقت کے حاکم بھی مراد ہیں مگر وقت کے حاکم کے لیے بھی شرط ہے منکم جو کس میں سے ہو تم میں سے ہو اور ہم میں سے کب تک رہے گا جب تک ہم اس کی بات مانیں گے عرض کیا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا جب تک تم کو وہ نیکی کا حکم دیتے رہیں خود بھی نماز پڑھتے رہیں اور تم کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے رہیں تب تک ان کی بات مانو اور جو ذلیل نہ کبھی خود نماز پڑھیں اگر کبھی ساتھ میں ایک مرتبہ مسجد میں آ جائیں لوگ حرام ہوں فرحاد میں نماز پڑھنے آیا وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے ان کی بات کیسے مانیں مگر ڈپٹی نذیر کو تو دیکھو اس نے انگریز کے امام پر ترجمہ کیا تھا اس نے انگریزوں کو بھی ٹھوکا اولو الامر میں کہا یہ بھی اولو الامر ہے ان کی بات ماننا بھی بہت ضروری ہے اب منکم تم میں سے ہوں جو غیر میں سے ہوں تو ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِن تَنَازَعْتُمْ بس اگر تنازع ہو جائے جھگڑا ہو جائے تمہارا فِي شَيْءٍ کسی چیز کے بارے میں یہ لفظ بھی فقہا پر ہی فٹ آتا ہے کہ کسی چیز میں اختلاف ہو گیا فقہا کا بات سمجھنے والوں کا کیسے فیصلہ کریں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو لوٹا دو اس کو اللہ کی جانب اور رسول کی جانب یعنی کتاب اللہ کی جانب اور سنت کی جانب ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر ذالک خیر یہ بہتر ہے واحسن تعویلا اور زیادہ اچھا ہے تعویلا انجام کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے احکام بیان ہو رہے ہیں اللہ کی مانو اللہ کے حبیب کی مانو اور اسلامی نظام زندگی کو قبول کرو اگلا پورا رکوع اسی پر تبصرہ ہے کہ کچھ ایسے فرادی بھی ہوں گے اب تو یہود کا تذکرہ تھا نا اب یہودیوں کے بچے جو ان کی محنت سے تیار ہوئے تھے مسلمانوں میں کہ کلمہ بھی پڑھتے رہو اور نمازیں بھی پڑھو ڈرامہ کرنے کے لیے اور ڈرامے کے طور پر زکات بھی دو مگر پورے دین کو نہیں ماننا یعنی منافقین ان کا تذکرہ ہے اور منافقین کی پہچان بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے مکمل احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے الم تر الی الذین یزعمون کیا نہیں دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کی طرف غور تو کیجئے یزعمون گمان کرتے ہیں
انہم آمنوا کہ وہ ایمان لا چکے ہیں بما انزل الیک اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کی گئی یریدون حالانکہ وہ چاہتے ہیں ان یتحاکمو الی الطاغوت کہ وہ ان یتحاکمو مقدموں کے فیصلے کروائیں تحاکم اپنے مقدمے لے جائیں الی الطاغوت طاغوت کی جانب اور طاغوت میں بتا چکا ہر وہ طاقت جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے ان طاغوت کے پاس فیصلہ کرانا چاہتے ہیں وقت امروا ان یکفروا به حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ انکار کریں بھی اس چیز کا ایمان لانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ اب اللہ کے احکام مانیں گے طاغوت کے احکام نہیں مانیں گے لیکن اس کے باوجود طاغوت سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے شیطان نے گمراہ کیا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے ضلالًا بَعِيدًا دور کی گمراہی میں پھینک دینا چاہتا ہے ان کو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ الى ما اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی وَإِلَى الرَّسُولِ اور آؤ رسول کی طرف یعنی کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول اللہ کی طرف آؤ یہاں آ کر فیصلہ کراؤ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کراؤ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ آپ دیکھیں گے منافقوں کو يَسُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا یہاں پر بھی صدہ لازمی معنی میں ہے يَسُدُّونَ رُکتے ہیں وہ آپ سے صدودًا رُکنا رُک کر رُکتے ہیں ایک قدم آگے ایک پیچھے ایک آگے ایک پیچھے دیکھیں یار فائدہ ہوگا تو چلتے ہیں نہیں فائدہ ہوگا تو رُکیں گے سورہ نور کے آخری سے پہلے رکوع میں یعنی آخر کے دو رکوع چھوڑ کر اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور وہاں کھول کر بیان کیا ہے تو میں عجیب حال ہے ان کا جب دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں حق ملے گا تو پھر دوڑ کر آتے ہیں مسرعین اور جب دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمارے خلاف بھی فیصلہ ہو سکتا ہے چپکے سے کھسکتے ہیں یہ پہچان ہے منافق کی اگر یہی پہچان ہے تو آج ایمان والے کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں بس دیکھتے ہیں تولتے ہیں یہاں ملے گا فائدہ وہاں ملے گا فتوی لینے سے فائدہ ہے یا کورٹ میں جانے سے فائدہ ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا فَكَيْفَ تو کیسا ہوتا ہے اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت بما قدمت ایدیہم ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ثم اس چیز کی وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے ثم جاؤوکا پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس یحلفون باللہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی ان اردنا نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے الا احسانا مگر نیکی کرنے کا وتوفیقا اور آپس میں جوڑ پیدا کرنے کا احادیث کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں اس پر کئی واقعات نقل کیے گئے ہیں لیکن ایک واقعہ بہت مشہور ہے میں وہی آپ کو سناتا ہوں وہ کون سا ایک یہودی کا اور ایک منافق کا آپس میں جھگڑا تھا یہودی کتاب والا تھا مانتا نہیں تھا لیکن اس کو معلوم تھا یہ آخری پیغمبر ہے اگر انصاف ملے گا تو انہی کے ہاں ملے گا تو یہودی نے کہا کہ آؤ اس مقدمے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں منافق نے کہا نہیں آپ کے بڑے بڑے چودھری ہیں بڑے بڑے کھڑپینچ ان کے پاس لے جاتے ہیں یہودی کو گھر کے برتن معلوم تھے کہ ہمارے یہاں رشوت خور ہیں وہ تو اس سے رشوت کھا کے میرے خلاف بھی کر دیں گے فیصلہ اس نے کہا نہ دیکھو تم مسلمان ہو جب تم مسلمان ہو تو تمہارے نبی کے پاس لے چلیں گے یہ تھے الطاغوت طاغوت کی طرف جا رہے تھے آخر یہودی نے اس کو مجبور کیا کہ نہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلو گئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا منافق کے خلاف ہوا منافق باہر نکلا اس نے کہا یار چلو فیصلہ تو ہو گیا مان دیا ہم نے ٹھیک ہے فیصلہ لیکن ایسا کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں ان سے فیصلہ کرواتے ہیں تھوڑی میری تسلی کے لیے یہودی نے کہا بے شرم تمہارے نبی نے فیصلہ کیا اب دوسرے کے پاس کیوں جائیں گے اس نے کہا نہیں دل کی تسلی کے لیے اس کا مقصد کیا تھا کہ حضرت عمر بڑے سخت مزاج ہیں اور یہودیوں کے لیے بھی بڑے سخت ہیں تو جب وہ دیکھیں گے ایک طرف ایمان والا کلمہ والا دوسری طرف یہودی ضرور میرے حق میں فیصلہ کریں گے یہ گیا منافق, اس نے پورا مقدمہ سنایا. حضرت عمر فیصلہ سنانے والے تھے, اس سے پہلے یہودی بولا, اس نے کہا کہ یہ پہلے آپ کے نبی کے پاس بھی لے گیا تھا اور وہاں بھی اس نے فیصلہ کروایا. حضرت عمر نے فرمایا وہاں کیا فیصلہ ہوتا؟ یہ ہوا. کہا پھر کیسے آئے یہاں؟ کہا یہ کہنے لگا نہیں, دل کی تسلی کے لیے ایک مرتبہ اور پوچھ لیتے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک مفتی صرف فتویٰ لیا پھر دوسرے سے پھر تیسرے, بھائی سب اتنے لوگوں سے کیوں لے رہے ہیں؟ دل کی تسلی کے لیے. دل کی تسلی نہیں, تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے مطلب کی بات نکل آئے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹھو, ابھی میں تھوڑا سوچ کے فیصلہ کرتا ہوں. اندر تشریف لے گئے, تلوار لائے, منافق کی گردن اڑا دی. فرمایا حال ہی القضاء, یہی فیصلہ ہے بس. بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا, لیکن بالکل ابتدا سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور آیت کے الفاظ اس طرح کے واقعات کی طرف ضرور اشارے کر رہے ہیں بار بار. دیکھیے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, جب یہ قتل ہوا اس کی قوم نے شور مچایا. دیکھو جی کیا عجیب بات ہو گئی. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, آپ کے پاس آئے قسمیں کھانے لگے, نہیں جی اگر وہ گیا بھی تھا وہاں, اِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا, اس کا مطلب نیکی تھا, ذرا معاف کرتے جب کسی طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ ہیں وہ لوگ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے, ان کے دلوں میں منافقت ہے. فاعرض عنہم, ان سے اعراض کیجئے. وعظہم, لیکن نصیحت کیجئے. منافق کا بھی حق ہے کہ اس کو نصیحت ہونی چاہیے. وقل لهم فی انفسہم, اور کہیے ان کے دلوں میں, قولا بلیغا, ایسی بات جو پہنچنے والی ہو دردناک انداز سے, آخرت کے مناظر دکھا کر کے ان کو بات کہیے جو دل کے اندر اترے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, اگر فیصلہ کسی طاغوت کے پاس کرنا ہو پھر نبی کس لیے آتا ہے؟ ایک طرف نبی کو مانتے ہو پھر فیصلہ طاغوت کے پاس. وما ارسلنا من رسول, نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو, الا ليطاع, مگر اسی لیے کہ اس کی بات مانی جائے, باذن الله, اللہ کے حکم سے. اب ایک طرف نبی کو مانتے اور پھر فیصلے کہیں اور. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم, اور اگر ہوتی یہ بات, اذ ظلموا انفسہم, جب انہوں نے ظلم کر دیا تھا اپنے آپ پر, جاہو کا, وہ آپ کے پاس آتے, فاستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے, واستغفر لهم الرسول, اور ان کے لیے بخشش مانگتے اللہ کے رسول, لوجد اللہ تواب الرحیم, وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا. انہوں نے تو ہنگامہ اٹھایا, اگر آپ کے پاس آتے توبہ کرتے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا, اللہ کے رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے. اس آیت کی بنیاد پر امت کا بھاری طبقہ شروع سے یہ کہتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر یہ کہنا درست ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ قیامت کے دن میرے لیے شفاعت بھی فرمائیں اور میرے لیے بخشش کی دعا بھی کریں. ایک کوفہ انکار کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ مخصوص تھا, لیکن دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ حیات طیبہ کے ساتھ ہی یہ بات مخصوص ہے. فلا وربک, فلا, نہیں 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 نہیں, لا, آپ پڑھ چکے ہو, قسم سے پہلے زائد ہوتا ہے, لا اقسم بیوم القیامہ, لا اقسم بہذا البلد, لیکن یہ زائد کیسا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مخاطب جو سوچ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے نا نا, بات وہ نہیں یہ ہے. فلا اقسم, نہیں نہیں, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اب یہاں بھی ویسے ہی دن رکھ, فلا, نہیں نہیں, جو تم سوچ رہے ہو کہ اس طرح کے فراڈ کر کے بھی مسلمان بن جاؤ گے, نہیں, وربی کا, تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لاتے ہیں, حتی یحکموں کا, یہاں تک کہ وہ جج مان لیں, حکم مان لیں آپ کو, حکم بنا لیں آپ کو, فی ما شجرا, اس چیز میں جو اختلاف ہوا بینہم, ان کے درمیان, ثم لا یجدوا فی انفسہم, پھر نہ پائیں وہ اپنے نفسوں میں, حرجا مما قضیتا, کوئی تنگی, مما قضیتا, اس چیز کی طرف سے جو آپ نے فیصلہ کیا, آپ نے فیصلہ کیا ان کے دل میں کوئی تنگی کچھ محسوس, یہ ہے ایمان کی نشانی. ویسلموا تسلیما, اور وہ فرما برداری کر لیں, پوری پوری فرما برداری مان لیں. ولو انا کتبنا علیہم, ایمان والے ہو, کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں, پھر اللہ کی عدالت سے فیصلہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو, کیسے منافق ہیں. دیکھو جو اللہ کو مانے اللہ کو حق ہے کہ اس کو سخت احکام دے کہ مجھے مانتا ہے ان حکموں کو پورا کر کے دکھا تب مانوں گا تو مجھے مانتا ہے کیا حکم ہو سکتے تھے سخت احکام میں سے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور اگر ہم لکھ دیتے ان کے اوپر اَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قتل کرو اپنے آپ کو مارو اپنے آپ کو اگر تم کہتے ہو مسلمان ہو قتل کرو تب میں مانوں گا تم مسلمان اب اخرجوا من دیارکم یا نکل جو اپنے شہروں سے ما فعلو ایسا کر نہ سکتے الا قلیل منہم مگر ان میں سے تھوڑے سے اور ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا وہ ابو بکر جیسے لوگ ہو سکتے تھے وہ ابو بکر جیسے لوگ ہو سکتے تھے کہ اللہ فرماتا کہ ایمان والے تب مانے جاؤ گے جب اپنے آپ کو ہلاک کرو گے میں یہ کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا یرید اللہ بکم الیسرا اللہ آسان آسان حکم دیتا ہے ولو انہم فعلوا اور اگر وہ کر لیتے ما یعظون بھی وہ کام جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے لکان خیر اللہم وہ ان کے لئے بہتر ہوتا واشد تثبیتا اور زیادہ سخت ہوتا تثبیتا جمانے کے لئے جمانے کے اعتبار سے مطلب وہ کام کرتے تو ان کا دل جم جاتا ان کے پاؤں مضبوط ہو جاتے دین پر وَإِذَا اللَّهَ تَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا عَجْرٌ عَظِيمًا اور تب تو ہم ضرور دیتے ان کو مِنْ لَدُنَّا خاص اپنی طرف سے عجرًا عظیمًا بہت بڑا عجر وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم ہدایت دے دیتے ان کو یعنی قائم کر دیتے ہمیشہ کے لئے دائمی کر دیتے ان کو صراط مستقیم پر پہلے بھی تھے تبھی تو یہ کام کیے لیکن اگر کرتے تو پھر ہم ان کو صراط مستقیم کے اوپر مستقل دائمی طور پر ان کو توفیق دیتے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ پورے رکوع کے اندر بار بار ترغیب دی گئی اللہ کی مانو اللہ کی عدالت کی مانو اللہ کی نبی کی مانو ملے گا کیا فرمائیے ملے گا اور ایک شان نزول بھی ہے کہ بعض دفعہ کوئی موقع ایسا آیا کہ صحابہ کرام آپس میں ذکر کرنے لگے کہ یار جینا تو اسی میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس چہرہ دیکھتے رہیں لیکن مر کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بلند ترین مقام پر ہوں گے اگر ہم جنت میں گئے تب بھی پتہ نہیں ہمارا کہاں مقام ہوگا تو جب اللہ کے رسول کی زیارت ہی نہیں ہوگی تو اس جنت کو کیا کریں جس شخص کو محبت ہو وہ اندازہ لگا سکتا ہے سب کچھ مل جائے لیکن محبوب نہ ملے باغ بہاراں تنی گلزاراں بن یاراں کس پاری سب کچھ ہے کہتا ہے دوست نہیں آگ لگاؤ اس کیا کرنا ہے آپ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ فرمایا نہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا وہ ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا من یطع اللہ والرسول جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی فاولئک تو یہی تو لوگ ہیں منعم علی منعومین کا تذکرہ ہو رہا ہے نا جن پر انعام کیا گیا یہ ہیں وہ لوگ انعام والے صراط الذین انعمت علیہم یہ ہیں انعام والے اولئک الذین مع اللہ اولئک وہی لوگ ہیں مع الذین ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا کن کن کو انعام ملا پہلا انعام من النبیین یعنی نبیوں کے ساتھ من بیانیاں والصدیقین اور صدیقین کے ساتھ والشہداء شہیدوں کے ساتھ والصالحین اور نیکوں کے ساتھ ہوں گے وحسن اولئک رفیقا اور کتنے اچھے لوگ ہیں یہ ساتھی بننے کے اعتبار سے ترتیب دیکھیں جس پر وحی نازل ہو اور وحی کے تقاضوں کو پورا کرے وہ نبی اور جو بے چون و چرا اس کی تصدیق کرے بنا دلیل کے مان لے وہ صدیق اور جو اس کو مان کر کے اس پر جان بھی دے دے وہ شہید اور جو اس کے تمام کاموں کو پورا کرے وہ صالح ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبی بن جائیں گے وہ صدیق بن جائیں گے ایسا نہیں کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے ان کو یہ مقام یہ مرتبہ ملے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا نا جو ایسا کرے گا بور میں ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو عورت اس کا شوہر مر گیا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے دوسری شادی نہیں کی اور بیچاری بچوں پر پڑی رہی اور اس کے گال سوکھ گئے پچکے ہوئے گال فرمایا قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے میرے پڑوس میں اس کو محل ملے گا
اور بہت سارے لوگوں کے لیے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کریں اور پھر ان کو نکاح کر کے دیں اور ان کی وجہ سے تنگ دل نہ ہو میں اور وہ قیامت کے دن ایسے پڑوس میں ہوں گے. لیکن ایک زمانہ میں اس کا ٹیڑا معنی تلاش کیا گیا. قادیانیوں نے کیا کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا وہ اطاعت کرتے کرتے ترقی کرتے کرتے کیا بن جائے گا؟ نبی بنے گا. پوچھا اب تک کتنے بنے؟ کہنے لگے ایک ہی بنا. اب تک کتنے بنے؟ ایک ہی بنا, وہ بھی کانا دکھا. ایک جگہ ہمارے علاقے میں مناظرہ ہوا. مناظرہ کیا ہوا؟ قادیانی کا بھی کوئی بڑا آدمی نہیں تھا, ہمارا بھی ایک بڑا آدمی نہیں تھا, مگر ہوش والا تھا. یہ حافظ فیاض کا بڑا بھائی علی محمد, اور ان کو قادیانیت پر کوئی مطالعہ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ نے ذہن دیا اور پھر حبی پٹھان زبردست آتا ہے. قادیانیوں نے کہا دیکھو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اے اللہ رحمتیں بھیج اپنے نبی پر جیسے تو نے رحمتیں بھیجی حضرت ابراہیم پر. حضرت ابراہیم پر رحمتیں بھیجی, اتنے نبی پیدا ہوئے, اور ہمارے نبی کی کوئی اطاعت کرے اور اللہ ان پر رحمت کرے تو ان کے ماننے والوں میں ایک بھی نبی نہ پیدا ہو. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کے ذہن میں فوراً بات آ گئی. انہوں نے کہا ٹھیک, ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بڑا کہ ہمارے نبی کا؟ کہنے لگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا ہے. کہا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے رحمت کی آپ کے بقول تو ان کی اولاد میں کتنے نبی آئے؟ تو کہا ہزاروں. کہا ہمارے نبی کی امت میں کتنے نبی پیدا ہوئے اللہ نے رحمت کی؟ تو کوئی کہنے لگے ایک. کہا اب تک کوئی اور پیدا ہوا؟ کہنے لگے نہ اور کوئی نہیں پیدا ہوا, ایک ہی پیدا ہوا. کہا اس نے کہا آگے کوئی اور پیدا ہوگا؟ کہا نہیں آگے بھی اور کوئی. قادیانی بھی کہتے ہیں کہ آگے کوئی پیدا نہیں ہوگا. اس نے کہا دلیلو, ایک ہی پیدا ہوا, وہ بھی کانا دجا, بدصورت بد شکلا. یہ انصاف ہے کہ جھوڑ ہے اس کا؟ اللہ نے رسوا کر دیا. عام جو پبلک تھی ان کو بات سمجھ میں آئی کہ یہ دجال ہے, دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اس میں ایک پریشانی پیش آئی ایک وقت میں. ہمارے استاد مولانا منظور چنیوٹی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے پر فرمائے, فرماتے تھے 32 مرتبہ جب انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا تب 32 مرتبہ قادیانی سے مناظرہ کیا, ہر مرتبہ خدا نے ان کو رسوا کیا ہر مرتبہ. لیکن اپنے تجربے بتاتے ہیں کہ بہت جھوٹے لوگ ہیں, بہت جھوٹے لوگ, باطل جھوٹ والا ہی ہوتا ہے. قادیانی نے 10 جھوٹ ایسے بولے ہیں آج تک نہیں ثابت کر سکے وہ, لیکن ایسے جھوٹے ہیں. ان میں سے ایک بات ہے, قادیانی نے کہا کہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ آخری وقت میں ایک نبی پیدا ہوگا. آخری وقت میں صحیح حدیثوں میں آیا, اس کا مطلب کئی حدیثیں ہیں ان میں آیا ہے, ایسی جھوٹی. تو وہ فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا, یہ کہاں ہیں صحیح حدیثیں بتاؤ, ایک ہی حدیث بتاؤ. وہ کہتا ہے وہ کمبخت کھڑا ہو گیا, وہ کہتا ہے جی ہے ہمارے پاس کتاب. کہتے ہیں یہ فی جی میں مناظرہ ہو رہا تھا, دنیا کا آخری کونا. مولانا فرماتے تھے کہ مجھے اتنا پسینہ آیا کہ میری گدی تر ہو گئی پسینے سے, کہ یہ تو ایسی کوئی کتاب تھی نہیں, یہ کمبخت کون سی کتاب لا رہا ہے. کہنے لگا میں ابھی لاتا ہوں نیچے. لیکن نیچے گیا تو ایسا کھسکا مڑ کے واپس ہی نہیں آیا کمبخت. ایک جھوٹ یہ اور بولتے ہیں, ہمارے یہاں البحر المحیط ایک تفسیر کی کتاب ہے. البحر المحیط علامہ غرناطی رحمتہ اللہ علیہ کی, اس میں بدقسمتی سے علامہ غرناطی نے رد کرتے ہوئے لکھا ہے, کہا کہ بعض لوگوں نے اس کا الٹا معنی لیا کہ جو نبی کی اطاعت کرے گا وہ نبی بنے گا. اور اس کے لیے کہا کہ امام راغب اصفہانی نے اپنے ایک رسالے میں یہ بات لکھ ڈالی ہے. تو قادیانیوں نے ایک موقع پر مولانا منظور چنیوٹی صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں پیش کیا, کہا کہ دیکھو امام راغب اصفہانی کے اس رسالے میں آ گیا ہے, کم سے کم امت میں ایک آدمی ایسا مل گیا کہ جس نے کہا کہ اطاعت کرنے والا نبی بن سکتا ہے. مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے تو الحمدللہ جواب دیا, لاجواب ہوئے وہ, لیکن ہمیں پریشانی ہوئی کہ راغب اصفہانی تو ایمان والے ہیں اور لغت کے امام, زبردست مفسر, انہوں نے یہ بات کیوں لکھی؟ تو کہتے ہیں میں علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ آپ بتائیں کوئی اس طرح کا رسالہ ہے جس میں ایسی بات لکھی ہو. علامہ بن نوری نے فرمایا کہ رسالہ ہے مگر اس میں بالکل ایسی بات نہیں ہے, یہ البحر المحیط میں غلطی سے آ گئی ہے, یہ بات بالکل ایسا نہیں ہے.
قادیانی کیسے جھوٹے, قادیانی کو پتہ تھا نہیں ہے لیکن ایسے جھوٹ بول دیا. فرمایا دوسرے موقع پر پھر مقابلہ ہوا عبد الشکور سے, تو میں نے کہا کہ یہ ہے کتاب بول کی طرح اس میں لکھا ہوا, مگر جھوٹوں کا کوئی اعتبار نہیں.
ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما, یہ اللہ کا فضل ہے, فضل ہے یہ اللہ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ. وکفا باللہ علیما, اور اللہ جاننے کے اعتبار سے کافی ہے, مطلب کس نے اطاعت کی کس نے نہیں کی اللہ جانتا ہے سب. تھوڑا وقفہ دیتے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم.